بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. آپ ریڈیو تہران کے نشر شدہ پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی اس سائٹ پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمجھنا پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے زیادہ طلبی اور ایٹمی سمجھوتے سے الگ کسی مطالبے سے اجتناب کیا جائے اور حقیقت پسندانہ اور تعمیری رویہ اختیار کیا جائے. پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کا مسئلہ اٹھایا اور ہنگامہ کیا ہے. افغانستان کی 25% آبادی کو آئندہ برس تک غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے. عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر بعض گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اور چین کی وزارت دفاع نے امریکہ کو دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے سنیچر کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایٹمی موضوع میں روس کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ امریکی اور یورپی فریق زیادہ خواہی اور ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کسی مطالبے سے پرہیز کریں اور حقیقت پسندانہ اور تعمیری رویہ اختیار کریں. امیر عبداللہیان نے ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، گرچہ اسلامی جمہوری ایران کو امریکی فریق کی نیت پر شک ہے، اس کے باوجود اگر امریکی فریق پوری طرح اپنے وعدوں پر عمل شروع کر دے اور مزید مطالبے نہ کرے تو اسلامی جمہوری ایران بھی معاہدے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے گا. اس ٹیلی فونک گفتگو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایٹمی سمجھوتے کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں اور سب سے پہلے امریکہ کو معاہدے پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. سرگئی لاوروف نے یاد دہانی کرائی کہ ماسکو نے ہمیشہ ہی ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس ٹیلیفونک گفتگو میں امیر عبداللہیان اور لاوروف نے موسم سرما کے پیش نظر افغانستان میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کی ضرورت پر اتفاق کیا. ایران اور روس نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومتوں کی وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر بھی زور دیا. افغانستان کی 55% آبادی کو آئندہ برس تک غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ تقریباً 2,30,00,000 افغان شہری آئندہ برس تک غذائی بحران کا شکار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت 1,10,00,000 افغان شہریوں کی فوری امداد کے لیے عالمی ادارے کو 60,60,00,000 ڈالر کی ضرورت ہے، جس کا صرف 54% اب تک مہیا ہو سکا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی کہ ہمیں پورے افغانستان سے گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپوں میں عام لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھوک سے 2-4,00,000 افغان شہریوں کی امداد کے لیے لازمی مالی وسائل اور نقد رقوم افغانستان منتقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم دوسرے ذرائع سے افغان معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. قابل ذکر ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ اور مغربی ملکوں نے اپنے بینکوں میں موجود افغان عوام کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور زر مبادلہ کی منتقلی پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اقوام متحدہ نے کئی بار خبردار کیا کہ افغانستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کو پناہ گزینوں کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑے گا. افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے. ہندوستانی ذرائع نے بتایا کہ اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈوال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چین اور پاکستان کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا، جبکہ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق وسطی ایشیائی ممالک روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام وسطی ایشیائی ممالک بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 27 اکتوبر کو ایران کی میزبانی میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اعلی سطح اجلاس دارالحکومت تہران میں منعقد ہوا تھا، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی تھی، جبکہ چین اور روس کے وزراء خارجہ آن لائن شریک ہوئے تھے. اس وقت افغانستان میں بڑھتی غربت اور بدامنی نے عالمی برادری بالخصوص پڑوسی ممالک کو تشویش میں ڈال دیا اور اسی تناظر میں افغان عوام کو لاحق چیلنجوں اور خطرات کو قابو میں کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس بے اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کا مسئلہ اٹھایا اور زبردست ہنگامہ کیا. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمت میں حالیہ اضافے کے خلاف کافی ہنگامہ کیا. رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اقتدار میں آنے سے قبل کنٹینرز پر کی جانے والی تقریروں کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی پر سابقہ حکمرانوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی خواجہ آصف نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر مکمل بحث کا مطالبہ بھی کیا. رپورٹ کے مطابق سیشن کے دوران ایوان پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شیم شیم کے نعروں سے گونجتا رہا. چند اپوزیشن اراکین نے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جس میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا. دوسری جانب سینٹ کے اجلاس کے آغاز پر اپوزیشن رہنما یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کو بتایا کہ اپوزیشن رہنما پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی زندگی تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہے، اگر سب کچھ معمول کے مطابق رہے تو ہم اپنے رویے مناسب رکھیں گے. سامعین، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے کامرس، تجارت اور سرمایہ کاری جناب رزاق داؤد آج کل ایران کے دورے پر ہیں. اس دورے کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈال رہے ہیں پاکستان کے معروف اقتصادی ماہر ایم جے ہاشمی.
اچھا، پاکستان کا جو آج کل ابھی موجودہ وزیر تجارت ہے ڈاکٹر رزاق داؤد صاحب، وہ ایران کے دورے پر ہیں اور اصل وقت کوشش یہ ہے کہ ایران اور پاکستان جو کہ اسلامی ممالک ہے، آپس میں بہت زیادہ سیاسی، سماجی اور لسانی اشتراکات ان کے ہے اور ہماری دونوں اقوام کی یہی آرزو ہے، یہی امید ہے کہ تجارت کا جو حجم ہے وہ بڑھایا جائے, اور ان کا بار بار ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے وفود بھی آتے رہے جو اس بات کو زیادہ تر انٹینسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ بڑھا دیا جائے. کیونکہ ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ایران کے معاشری صدر ہے رئیسی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو اب ہمارے معاہدے کے مطابق پاکستان اور ایران کا جو ٹریڈ ہے that should be more than 5 billion. اور ابھی جو موجود ہے that is I think really more or less 1.8 billion dollar. تو دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ ہم آہنگی بھی ہے, اور ان کی جو انکلینیشن ہے ریلیشن کا وہ بھی ایک طرف ہے, جھکاؤ ایک طرف ہے, عوام کی بھی جھکاؤ عوام کا بھی جھکاؤ ایک طرف ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ریسورسز بھی ہے جن کی جو یہ آپس میں ٹریڈ کو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو بائیلیٹرل ریلیشنز کو تجارت کے حوالے سے بڑھا سکتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج کل جو پاکستانی اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز کہ پاکستانی جو وزیر تجارت ہے وہ تہران میں موجود ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ یہاں وہاں سے بائیلیٹرل کنسرنس ہے اسپیکٹس ہیں رسپیکٹس ہیں اینگلس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی کوشش یہی ہے ہمارے ایکسپیکٹیشن یہ کہ وہ ایک اچھی چیز اور ایم یو سائن کر کے آئیں گے اور بڑے اچھے اہداف کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارے درمیان فار ایگزامپل جو یہاں سے ہم امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے ایران کی طرف, ان میں جو ایٹیبلز ہیں فار ایگزامپل اس میں آئل ہے چیل ہے کافی ہے چی ہے سو مینی ادر تھنگس وہ کین بی وہ وہاں یہاں سے ایکسپورٹ ہو جائے, اور اسی طرح وہاں کی جو برآمدات ہے جو وہاں پہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں ذخائر ہے وہ یہاں پر ان کی ٹیریٹری ٹریٹی ہو جائے ایم یو سائن ہو جائے اور وہ یہاں کی طرف ہمارے طرف آ جائے. ایک چیز اور میں یہاں پہ اضافہ کروں گا کہ یہاں پہ آج کل جو بحران ہے آئل کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے جو پہلے بھی ہمارے درمیان ہوئی ہیں معاہدے ہوئے ہیں ٹریٹیز ہوئے ہیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو یہاں پہ گیس اور آئل کے حوالے سے جو بحران ہے اس پہ قابو بھی پایا جا سکتی ہے, اور جو انفلیشن آئی ہوئی ہے وہ انفلیشن جو ہماری اکانومی ہے اس انفلیشن نے ہماری اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کیے ہوئے تو ہماری اکانومی دوبارہ اسٹیبلائز ہو سکتی ہے, اور اس حوالے سے بہت زیادہ پرسپیکٹو موجود ہے اور انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے.
عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک کے منتخبی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ہادی العمری کی زیر قیادت الفتح الائنس نے ایک بیان جاری کر کے ان لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کیا جنہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کا حکم جاری کیا ہے. حزب اللہ عراق نے بھی مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پرام مظاہرے کے دوران جو کچھ پیش آیا وہ مظاہرین کے اندر مزید عزم و ثبات پیدا کرنے کا باعث بنے گا. اسائب اہل الحق کے سربراہ قیس الخزلی نے بھی ایک بیان جاری کر کے مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا جنہوں نے عوام پر فائرنگ کی ہے. مجلس اعلی عراق کے سربراہ شیخ امام حمودی نے بھی پرام مظاہرین کے خلاف اسلحے کے استعمال کی مذمت کی ہے. چین کی وزارت دفاع نے امریکہ کو دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ قرار دیا ہے. بیجنگ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اپنے ملک کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکی وزیر جنگ کے اس بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ چین اپنے ایٹمی ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور وہ مسلسل اس میں اضافہ بھی کر رہا ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم والفریقین من عرب و من عجم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم نبینا العابر الناهی فلا احد نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن ہم شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی، اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سمجھ سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور، رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے مت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کے وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحرۂ غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے, اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجئے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12:00 نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1:00 نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 کا دن تھا، 4 گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت ہی عمدہ، یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات و جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات، ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا يا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.